السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیہ 161. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ کس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے طور پہ سزا دلوانے کے لیے بادشاہ کے پاس جھوٹی سچی باتیں بیان کی، اور اپنی طرف سے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بالکل حق کے ساتھ قرآن میں فرما دیا اور فائنل بات کر دی کہ یقیناً انہوں نے اس کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اوپر اٹھا لیا جسم اور روح کے ساتھ. جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جو مفسرین کی کئی آرا تھیں کہ اہل کتاب ضرور ایمان لائیں گے قبل موت ہی، تو جو ہی کی ضمیر ہے وہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مفسرین نے اس کے بارے میں جو رائے قائم کی ہیں کہ اکثریت کا خیال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے موت کے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے وہ لوگ سب ان پر ایمان لائیں گے، اور ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے. اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ عیسائی خود اپنی موت سے پہلے ایمان لائیں گے، لیکن یہ اتنی قابل ذکر نہیں لگتی ہے. بہرحال زیادہ بہتر رائے تو وہی ہے. اب اسی کا کنٹینیویشن ہے، یعنی اہل کتاب ہی کی جو ظلم و زیادتیاں تھیں اور اسپیشلی یہود کی، اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو آئیے آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 160 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فبظلم من الذین حادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. ترجمہ دیکھ لیجئے. یہودیوں کے اسی ظلم کی وجہ سے اور بہت سے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور اس لیے بھی کہ وہ سود کھاتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا. نیز وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے تھے یا ناجائز طریقوں سے کھا جاتے تھے، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بس بسبب ظلم کرنے ان لوگوں کے جو یہودی ہوئے، ہم نے حرام کر دی ان پر کچھ پاک چیزیں جو حلال تھیں ان کے لیے، اور بس سبب ان کے روکنے کے اللہ کی راہ سے بہتوں کو، اور بس سبب ان کے لینے کے سود حالانکہ روکے گئے تھے وہ اس سے، اور ان کے کھانے کے سبب مال لوگوں کے ناحق، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں سے عذاب بہت دردناک. بہت ہی اہم آیت ہیں اس حساب سے کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار والا معاملہ ہے کہ اہل کتاب پر اتنی زیادہ مشکلات کیوں آئیں، کیوں وہ لوگ اللہ کے غضب میں گرے، کیوں ان کے اوپر لعنت کی گئی، ہمیں بتانے کے لیے کہ اب آگے جو امت مسلمہ اس عہدے پر فائز ہونے والی تھی، کیونکہ یہود سے وہ حق لے کر، یہود سے وہ عہدہ لے کر ہم کو دیا گیا، امت مسلمہ کو دیا گیا. تو اے امت مسلمہ، تم ہوشیار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر بھی وہی خرابیاں عام ہونے لگیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم کو آگاہ فرما رہے ہیں پہلے کا پہلے ہی کہ اہل کتاب پر بہت ساری پاکیزہ چیزیں ہم نے حرام ٹھہرا دی تھیں. کیوں؟ جو حالانکہ ان کے اوپر حلال تھیں، اور یہ حرام کیوں ہوا، تحریم کیوں ہوئی؟ انہیں کے ظلم کی وجہ سے، انہیں کی زیادتی کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کا کیا مطلب ہے کہ چونکہ اہل کتاب کے پاس نشانیاں موجود تھیں، وہ چاہتے تو بتا سکتے تھے کہ ہاں یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بات مانو. ان کے پاس نشانی موجود تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو الٹا ڈائیورٹ کرتے رہے، لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے رہے، اور ان کے خود کے حرام کی طرف راغب ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ان سے پھر ایک طرح سے چڑ سی ہو جاتی نہیں، کہ جب لوگ دیکھتے کہ اچھا دیندار طبقہ یا جو اس دین کے ماننے والے ہیں اگر وہی اس کے خلاف ورزیاں کر رہے ہیں تو پھر ایسا دین مان کر کیا فائدہ. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں لیکن ہم قرآن پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں، مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں ہوئے، کیونکہ آج ان کو ویسا مثال مسلمان ملنا بہت مشکل ہے. حالانکہ الحمدللہ ہیں ایسے لوگ دنیا میں جن کی وجہ سے، ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جن کی وجہ سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہتی ہیں. تو بہرحال انہیں کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ساری پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھیں، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے. تو آج ہم بھی دیکھیں، میں اور آپ، ہم اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں کہ کہیں ہم اللہ کے راستے سے روکنے والے تو نہیں بن رہے ہیں. جیسے قرآن پڑھنے سے روکا جاتا ہے، اتنی زبردستی کی جاتی ہے کہ کیوں قرآن پڑھ رہے ہو، کیوں قرآن کی طرف جا رہے ہو، کیوں کسی کو کسی کے ساتھ مل کر کیوں دین کا کام کر رہے ہو، یا پھر دینداروں کا مذاق بنا بنا کر الٹا دین کے راستے سے روکا رہتا ہے. الگ الگ طریقے ہیں. اب دیکھیں ہر بار شیطان کی چالیں ایک جیسی نہیں رہتی، وہ ڈفرینٹ طریقوں سے آتا ہے. اہل کتاب کے ساتھ اس نے کچھ اور معاملہ کیا، آج مسلمانوں کے ساتھ کچھ اور معاملہ کرتا ہے. تو آج ہمارے خود مسلمان دین کے راستے میں روڑا اٹکائے ہوئے کھڑے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے راستہ روکنے والے نہ بنے اللہ کے دین کے. تو لوگوں کو دین کے راستے کی طرف آنے سے روکنا، اس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ کہ ایک تو دینداروں کا مذاق اڑانا اس وجہ سے، یا یہ کہنا کہ ہم تو جانتے ہیں دین والے کیسے ہوتے ہیں، بس دیکھ لے بہت دین والے ہم ایسے ہی بھلے، یہ اس طرح کی باتیں، یا رسم و رواج کا اپنے آپ کو پابند بنا لینا، یا پھر بے عمل یعنی بے عملی دکھا کے دین کی باتوں پر عمل نہ کر کے لوگوں کے لیے ایک بری مثال قائم کرنا. تو پھر لوگ دین کی طرف نہیں آتے کہ اچھا مسلمان ایسے ہیں تو ہم کیا کریں مسلمان ہو کر. تو ایسے اور کئی راستے ہیں. یا پھر لوگوں کو یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، یہ نہ پڑھو وہ نہ پڑھو، یہ مسلک کو فالو کرو وہ مسلک کو فالو کرو، مسلکوں میں الجھا دینا اور مذہبوں میں الجھا دینا کہ اچھا فلاں فلاں ٹیم کو مت جوائن کرو، فلاں گروپ کو مت جوائن کرو، فلاں انسٹیٹیوٹ میں مت پڑھو، فلاں اس میں نہ جاؤ. تو یہ بھی دین کے راستے سے روکنا. اگر ایک شخص کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے، کوئی لڑکی ہے کوئی لڑکا ہے کوئی جینٹس کوئی لیڈیز کوئی بھی ہو پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو زبردستی روکتے ہیں اس کو کہ وہاں مت جاؤ یہاں نہ پڑھو. تو یہ بھی دین کے راستے سے روکنا. یہ تو آج مسلمانوں کی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن اہل کتاب تو باقاعدہ رسول اللہ کے تعلق سے شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتے تھے. تو ان لوگوں نے کیا کہ لوگوں کو ہدایت سے دور رکھا، اس راستے سے باز رکھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کرنے کے باوجود سود کھانا ان کی ایک عادت ثانیہ بن چکا تھا. تو ان کے سود کھانے کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی کہ کہا جاتا ہے کہ غریب لوگوں کو خرید و فروخت میں وہ سود کے ذریعے سے یعنی ہٹاتے تھے ہیلے بہانوں سے. ہیلے بہانوں سے انہوں نے سود کو بھی ایک طرح سے جائز قرار دے دیا تھا. تو پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی یہاں پر ان کو سزا دی کہ جو حلال چیزیں تھیں ان کے اوپر وہ بھی حرام کر دی گئیں، اور جن کو حلال کرنے کے وہ خواہش مند تھے، کیونکہ حالانکہ وہ چیزیں حلال تھیں لیکن ان کی زیادتوں کی وجہ سے یہ حرام ہو گئی ہیں، حرام ہو گئی تھی چیزیں. آج جو دنیا میں ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو چیزیں حرام کی ہیں تو وہ تو خبائث اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کی ہیں، لیکن اہل کتاب پر بہت ساری چیزیں ان کے خود کی زیادتوں کی وجہ سے حرام ہو گئی تھیں. تو حرمنا سے دیکھا جائے تو کیا مراد ہے یہاں پر؟ ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ اس میں بھی جو کئی آرا پائی جاتی ہیں کہ بنی اسرائیل کو یا ان کے لیے جو سزا تیار کی گئی تھی دنیا میں، یہاں اس کا ذکر ہے کہ زیادہ تر اصل میں یہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے، اس وجہ سے ایسا ہوا تھا، لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا رہے تھے، اور پھر اس وجہ سے پاک چیزیں بھی ان کے لیے حرام کر دی گئیں. تو کیسے حرام کی گئیں اس کے بارے میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں، یعنی دو اوپینین ہیں. پہلا گروہ کہتا ہے کہ شریعت میں ہی ان کو حرام کر دیا گیا تھا، یعنی ان کی شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا تھا ان کے اوپر کہ تم یہ چیزیں نہیں کھا سکتے یا یہ چیزیں تم استعمال نہیں کر سکتے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تو وہ چیزیں حرام نہیں تھیں، لیکن یہ ہوا کہ ان کے اپنے جو علماء تھے اہل یہود کے علماء، انہوں نے شریعت کو اتنا سخت بنا دیا، اتنی ساری چیزیں انہوں نے اپنے اوپر لاد لیں یا شامل کر دیں، یا اتنے ایکسٹریم پر چلے گئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت تھی دین میں، گنجائش تھی، ان وسعتوں کو ان گنجائشوں کو انہوں نے ختم کر دیا، اور بہت ساری چیزیں جو حلال تھیں ان کو احتیاط کے نام پر حرام کر دیا. تو لوگوں کے لیے پھر کیا ہوا، مشکل ہو گئی نا. بلکہ ایک اور رائے بھی پائی جاتی ہے کہ حرمنا کے لیے جو رائے آتی ہے وہ یہ کہ حرمنا سے مراد ہے محروم کر دیا، یعنی وہ اللہ کی اطاعت کرتے شریعت پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو محروم کر دیا، یعنی ان کی اپنی بہت سی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھیں تو انہوں نے اپنے ہاتھوں یا اپنی سرکشی کی وجہ سے سرکشی کا رویہ اختیار کر کے یہ اتنی نافرمانی کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی اچھی چیزوں سے محروم کر دیا، یا بہت سی پاکیزہ یا نفع مند جو نعمتیں تھیں اس سے محروم کر دیا. تو بعض لوگ حرمنا کو محروم کے معنوں میں بھی لیتے ہیں. بہرحال جیسے ارض فلسطین ان پر محروم ہو گئی تھی، یعنی وہ جا نہیں سکتے تھے، یعنی سورہ مائدہ میں ہم کو ملتا ہے ذکر کہ 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے ریگستان کے اندر لیکن وہاں نہیں جا سکے. تو تینوں چیزیں درست ہو سکتی ہیں اپنی جگہ واللہ عالم، لیکن یہ کہ ان کے خود کے زیادتیوں کی وجہ سے یہ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام اونٹ کا گوشت ان کو کسی وجہ سے وہ نہیں کھاتے تھے، ذاتی ان کی کوئی اس میں کچھ چیز تھی کہ ہو سکتا ہے ان کو کچھ لوگ کہتے کہ اونٹ کا گوشت ان کو سوٹ نہیں ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے وہ چھوڑ دیا تھا، کچھ بیماری کی وجہ سے وہ نہیں کھاتے تھے. تو اب بعد میں یہودیوں نے اونٹ کے گوشت کو ہی حرام کر لیا حالانکہ وہ جائز تھا. تو ایسی بہت ساری چیزیں انہوں نے خود سے حرام کر لی تھیں، اور پھر ایسا ہوتا ہے دھیرے دھیرے، جب انسان ایکسٹریم پر چلا جاتا ہے تو اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے، یا پھر دین کو بہت ہی لائٹ لیتا ہے اس وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا چلو کرو کوئی بات نہیں، کیا ہوا، تھوڑا سا کرنے سے، انجوائمنٹ کے لیے کرنے سے کیا حرج ہے، اور جو کرنا ہے کرو، معافی مانگ لیں گے بعد میں، عمرے کر لیں گے، حج کر لیں گے، اس سے معافی ہو جائے گی. تو بہت ساری حلال چیزوں کو بھی حرام کر لیتا ہے اور حرام کو حلال کر لیتا ہے. یا پھر جب انسان ایکسٹریم کی طرف جاتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ آج خود مسلمانوں میں اس قدر ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے ایکسٹریمسٹ بالکل، کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے اور بالکل اس کے کچھ بھی نہیں دکھنا چاہیے، اس نے باہر ہی نہیں نکلنا چاہیے. کہتے ہیں کہ فیملی گیدرنگ، یعنی اگر ایسی ہو فیملی گیدرنگ کہ لیڈیز لیڈیز سے ملاقات کریں، جینٹس جینٹس سے ملاقات کریں، کہتے ہیں وہاں بھی مت جاؤ، انٹرٹینمنٹ تو ہوتا ہے نا، یعنی لوگوں سے ملنا ملانا اس کو بھی گناہ سمجھتے ہیں. پھر کئی کئی دن تک گھر سے نکل جاتے ہیں، یا پھر اپنے بال بچوں سے دوری، اور سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ نیک کام کریں، جبکہ پہلا تو حق اپنے بچوں کا ہے. ٹھیک ہے، دین کی تبلیغ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن آپ بچوں کو ساتھ لے کر بھی تو کر سکتے ہیں نا. یا پھر کچھ چیزوں کو زبردستی اپنے اوپر، جیسے کہ ایون واش روم میں جانے کے لیے بھی کہتے ہیں کہ سر پر دوپٹہ کمپلسری ہے، یعنی سر پر سے دوپٹہ نکال ہی نہیں سکتی عورت، جبکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے سر پر دوپٹہ کور کرنا ضروری ہے. یہ جب آپ باہر جاتے ہیں تو تب آپ کو اپنا ستر پورا چھپانا ضروری ہے عورت کو، لیکن ہمارے یہاں پر اتنی ایکسٹریم ہو گئی ہے کہ کہتے ہیں کہ اچھا واش روم میں جاتے تو تب بھی دوپٹہ نہیں اتار سکتے آپ، ایون آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں ہسبینڈ کے ساتھ تب بھی سر پر سے دوپٹہ نہیں اتار سکتے. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ تو یعنی ایکچولی دیکھا جائے تو ہمارا دین ایسا نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے دین میں بہت وسعت ہے، بہت ساری گنجائشیں الحمدللہ، اور ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ضروری ہے کہ آپ اپنا ستر کمپلیٹ کر کے کور کر کے رکھیں گھر میں، اگر آپ کے محرم میں رشتہ دار ہو، ایون باپ بھائی بیٹے بھی ہیں، تب بھی بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کور رکھیں، کوئی ایسا لباس نہ پہنے کہ جس کی وجہ سے ایک بے حیائی محسوس ہو. لیکن اس سے آگے ایکسٹریم پر جانا، کیا شوہر سے بھی پردہ ہو سکتا ہے؟ بھلا کیا واش روم میں جائیں گے تو اب آپ خود بتائیں کہ غسل کیسے کریں گے، پھر بال کیسے گیلے ہوں گے آپ کے. تو کچھ چیزوں کو ایسا کر دیتے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسٹریم کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. تو اہل کتاب نے بھی ایسے کیا تھا، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر بہت ساری پاکیزہ چیزیں بھی ان کے اوپر پھر حرام کر دیں. تو جو لوگ بہت ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا لباس پہننا بھی اچھی بات نہیں ہے، یعنی وہ دینداری اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اچھا لباس نہ پہننا، اچھے کھانے نہ کھانا، اور ہمیشہ ایک طرح سے خاموش رہنا، سنجیدہ رہنا، یہ دینداری نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے الحمدللہ. اور آپ دیکھیں کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، جو جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، وہ سب حلال ہیں، مطلب آپ کے لیے بلا وجہ اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے. اور اس میں اسی کی مثال آ جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ سمندر کے سارے جانور حلال ہیں، اب سمندر میں جو بھی ہے وہ سب حلال ہے، کیوں بلا وجہ کسی چیز کو ہم کہیں کہ یہ چیز نہیں ہے اور وہ چیز نہیں ہے؟ واللہ اعلم. بہرحال تو وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ کے راستے سے روکنے کا بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وہ یا تو زبان سے خود کہتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو پیغمبر آئے ہیں یا رسول آئے ہیں صحیح ہے یا نہیں ہے، یا یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، یا پھر اپنے خود کی بے عملی کی وجہ سے لوگوں کو روکتے تھے، یا پھر شکوک و شبہات پیدا کر دیتے تھے. تو آج ہم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں، اور کیا کہیں ہم تو رسم و رواج میں نہیں جکڑ گئے ہیں. تو ان سارے رسم و رواج کو ہمیں توڑنا ہوگا. دوسرا جو ہے وہ کھاتے تھے سود، یا لیتے تھے سود، جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال بھی باطل طریقے سے کھاتے تھے. اب یہ ان کا سب سے بڑا دیکھا جائے تو جرم تھا. جتنی بھی جو آج سود کی جتنی بھی شکلیں ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان سب کی شروعات یہودیوں نے کی، یعنی ان کی جو بدعمالیاں ہیں یا ان کی جو کردار کی خرابیاں تھیں، اس کا سلسلہ آج تک جاری ہے. یہاں جو جرم بیان ہوا ہے اوپر اور نیچے دونوں آیت میں، کہ نہ تو خود ایمان لایا نہ دوسروں کو ایمان لانے دیتے، بلکہ جو شخص ایمان لانے پر آمادہ ہوتا اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرتے، اس کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے. اور یہ سلسلہ صرف دور نبوی ہی میں نہیں چلا، بلکہ آج بھی یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور قیامت تک ان کی یہ چال بازیاں چلتی رہیں گی. اور انہوں نے نئے فلسفے ایجاد کیے، جیسے اشتراکیت، یعنی انہی کی دماغوں کی ایجاد ہے کہا جاتا ہے. پھر کیونکہ اس کا نظریہ جو ہے یا اس کی بنیاد جو ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے دیکھا جائے تو. پھر دوسرا جو گمراہ کن فلسفہ ہے فرائیڈ کا، سگمنڈ فرائیڈ، جس نے فحاشی اور بے حیائی کو بہت زیادہ فروغ دیا، اور یہ بنی اسرائیل ہی کا ایک فرد ہے. پھر ان کے ایسے کئی جرائم ہیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر ایسی بدبختی مسلط ہو گئی کہ وہ حق بات سننے کو بھی آمادہ نہ ہوئے، اور ان کو سزا یہ ملی کہ ان کو کھانے پینے کی چیزوں سے بھی محروم کر دیا گیا. پھر سود خوری اور बातिल तरीके से माल खाना इनका ये बाएं हाथ का खेल था, यानी ये इसको आम समझते थे और उसी की वजह से इनके ऊपर जिल्लत और मस्कनत तारी हो गई। आज भी दुनिया में सबसे बड़ी सूदखोर और बातिल तरीके से माल खाने वाली कौम यहूद ही है, लेकिन अपनी इसी मालदारी के बावजूद यहूद हमेशा अल्लाह तआला की तरफ से इनके ऊपर मार ही पड़ती रही, पिटते ही रहे हैं, कहीं भी इनको अमन की ज़िंदगी मैसर नहीं आ सकी। आज भी आप देखें कि इन्होंने अपनी एक हुकूमत कायम की है, लेकिन ये सब दूसरों की मदद से अगर देखा जाए तो दूसरों के ज़ेर साया चल रही है ये, और कई लोगों ने उसको तस्लीम भी नहीं किया, तो दुनिया में भी इनको अज़ाब मिला और आखरत में तो इनका अज़ाब है ही बहरहाल लिखा हुआ इनकी नाफरमानियों और इनके बातिल तरीके से माल खाने की वजह से। अब यहाँ आप देखते हैं कि सूद की हर जगह इतनी मजम्मत क्यों की गई, सूद क्यों इतना वर्स्ट किस्म का गुनाह है कि कुरान में हमें मिलता है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है सूद खाने वालों के लिए, या फिर हदीस जो मेराज वाली हदीस है उससे भी हमको पता चलता है कि हमने शुरू सूरह निसा के शुरू में भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि कितनी सख्त सज़ा आखरत में मिलेगी उन लोगों को जो सूद खाते होंगे या लोगों का माल बातिल तरीके से खाते होंगे। तो इसकी हुरमत के बावजूद इन्हें सूद हराम किया गया था, इन्हें सारे अहले किताब पर सूद हराम था, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उन्होंने उसको भी हलाल कर दिया, और कह रहे थे कि दीन का इन लोगों को तो दिया, उन लोगों ने लोगों को तो कहते थे लेकिन खुद लेते थे, या उन लोगों के साथ उठते बैठते थे जो सूद का कारोबार करते थे, तो लोगों को दीन का इल्म देते थे लेकिन खुद भी गुमराह हुए और दूसरों को भी भटका दिया, अपने अमल से उन्होंने दूसरों को मुतनफ़िर किया, क्योंकि दीन के पढ़ाने वाले तो अमल करने वाले होते हैं ना, लेकिन ये लोग ऐसा करते थे कि दीन पढ़ाते थे लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करते थे, तो लोग दीन से जुड़ने की बजाय उल्टा दीन से मुतनफ़िर होने लगे। तो कई ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से लोग दीन की तरफ आने से रुकने लगे और शकूक व शुबहात में पड़ गए क्योंकि ये अमल नहीं करते थे। फिर सूद की वजह से ही बहुत सारे नुकसान, अल्लाह ताला दुनिया में ही बहुत सारी सज़ाएँ नाजिल करता रहता है, तो ये जो उलमा यहूद थे इन्होंने असल में बहुत ज़्यादा मेन किरदार अदा किया इसमें, क्योंकि उस वक्त की जो अवाम थी वो किताब को हाथ ही नहीं लगाती थी, किताब पढ़ती नहीं थी, उनको कुछ चीज़ें मालूम ही नहीं थी, वो पूरा डिपेंड थे अपने उलमा पर। जैसे कि सूरह आल इमरान में आप पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कि उन्होंने उनके रब्बानियों को उलमा यहूद या उलमा जो अहबार थे उनके ईसाइयों के, उन्होंने उनको हलाल और हराम का मुख्तार बना दिया था, एक तरह से रब बना दिया था नऊज़ु बिल्लाह। तो बहरहाल उनका मज़ीद जो कसूर था उनका सूद खाना, उनको सूद से रोका गया, लेकिन सूद तो उनकी पहचान और सिंबल बन गए आज भी और पहले भी। आज भी आप देखें कि पूरी दुनिया में जितना जो बैंकिंग सिस्टम है, जो सूदी कारोबार है, यहूदियों ही की वजह से चल रहा है। तो यहूदियों ने शदीद हुरमत के बावजूद सूदी कारोबार किया, लोगों को एक्सप्लॉइट किया, लोगों का इस्तेहसाल किया, और आज भी ये जितना बैंकिंग सिस्टम है, इंटरेस्ट बेस्ड जो बैंकिंग सिस्टम है, ये बिल्कुल इस्लामिक बैंकिंग के अपोज़िट है, ख़िलाफ़ है, बिल्कुल ज़िद है। सूदी मईशत जिसको के हम कहते भी हैं ये यहूदियों ही के दिमाग की कारस्तानी है, सारी दुनिया में उन्होंने सूद का जाल बिछाया हुआ है, और सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं हम कि सूद की आयत वहाँ पर थी, तफसील वहाँ पर गुजर चुकी है। तो इस सूद की लानत क्यों इतनी ख़राब है ये कि इसकी वजह से गरीब गरीब होता जाता है और अमीर अमीर होता चला जाता है, गुरबत में इसने इस कदर इजाफा किया है सूद की लानत ने, सूद के कारोबार ने, और कैसे कैसे पूरी पूरी कौमों और पूरी पूरी नेशंस का इस्तेहसाल हो रहा है, और पूरे मुल्क कई साल से दरअसल देखा जाए तो बस कर्ज़ों में डूबे हुए हैं। अगर आप पूरी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे जो कर्ज़े दिए जाते हैं मुल्कों को, तो 50-50 साल हो गए हैं लेकिन आज तक वो मुल्कों के कर्ज़े एज इट इज़ हैं, उसमें ज़रा सी भी कमी नहीं है, जबकि वो हर साल कर्ज़े देते हैं, लेकिन अभी वो हर साल सिर्फ उसका सूद ही दे रहे हैं 50-50 साल से, अभी जो एक्चुअल जो उनका कर्ज़ा है वो बाकी है, आप सोचिए। तो ऐसे जब इन्हें बड़े बड़े मुल्कों के साथ ये हो रहा है तो आप सोचिए कि इंडिविजुअली अफराद के साथ क्या हो रहा होगा। और ये सूद की वजह से इस कदर इन्हें एक तो दिलों में बुग़्ज़, हसद, कीना, ये सब पैदा होता है, और आजकल कारोबार के लिए सूदी कर्ज़े बैंक बहुत देता है, और जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं कई कई करोड़ों के कर्ज़े निकालते हैं सूद पर, और फिर बाद में उसको माफ़ भी करवा लेते हैं क्योंकि उनकी सब ऊपर ही ऊपर पहचान होती है, और बेचारे जो गरीब लोग हैं सूद से पैसा देकर उनसे उनका खून चूसा जाता है और उनको मज़ीद तकलीफ़ में मुब्तला किया जाता है, उनको मज़ीद और गरीब बनाया जाता है। आप खुद देख लें कि जो गरीब किसान होते हैं तो गरीब किसानों की जो खेतियाँ हैं उसके पेपर से हमेशा चौधरियों और वडेरों के पास रखे रहते हैं, और वो पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है गरीब किसान की, लेकिन वो अपने खुद के अपने खेतों के अपनी ज़मीनों के کاغذات واپس نہیں حاصل کر سکتا، وہ سود ہی ادا کرتا رہتا ہے بیچارہ، اور پوری زندگی اس کی گزر جاتی ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس کی خود کے کھیت کی فصل میں وہ اتنی محنت کرتا ہے، وہ سب کے سب ادا کر دیتا ہے، اور پھر بھی زمین اس کی اپنی نہیں ہوتی۔ آج یہ دنیا کو مساوات اور عدل کی، جیسے دلکش الفاظ کے ساتھ دنیا کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو مساوات اور عدل کے علمبردار ہیں، لیکن ایکچولی شیطانی نظام اشتراکیت اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا، فلسفہ حریت فرد اور حریت فکر اور پتہ نہیں کیا کچھ نام دے کر۔ تو سارے وسائل، یعنی دولت، زمینوں، کارخانوں، فیکٹریوں، سب دیکھا جائے تو ایک طرح سے بس چند لوگوں کی ملکیت میں ہیں، اور باقی لوگ بیچارے غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں دوسرے لوگوں کو، یعنی عوام کو انہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے۔ چند افراد کے ہاتھوں میں مال و دولت ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے نا کہ ابھی جو ریشو بتایا گیا تھا، یعنی لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق، کہ دنیا میں جو پیسہ سب سے زیادہ، کروڑ پتی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ 1% لوگوں کے پاس ہے، اور اس میں سے یعنی پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں تو ان کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا سمجھے کہ صرف 10 لوگوں کے پاس کروڑ روپیہ ہے، اور باقی 100 کروڑ لوگوں کے پاس بھی اتنا کروڑ روپیہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں پھر کیسے ڈسٹریبیوشن ہوگا، یعنی کتنی زیادہ ناانصافی ہے۔ جبکہ اسلام جو نظام پیش کرتا ہے اس میں پیسے کی گردش ہوتی رہتی ہے، مال گھومتا رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے، اور مال صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں رہ جاتا بلکہ گردش کرتا ہے اور سب کا فائدہ ہوتا ہے، سب کا بھلا ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود کی وجہ سے پیسہ ایک جگہ جم جاتا ہے، اور یہ سود کی وجہ سے نہیں، سود ایک لعنت ہے اصل میں بالکل۔ تو انہیں یہ جو جس دور میں ہم جی رہے ہیں تقریباً 100 سال سے، ایک انتہائی ظلم و جبر کا دور کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، نظام کہہ سکتے ہیں، اور یہ سرمایہ داری کی وجہ سے یا یہ سودی نظام کی وجہ سے، ایسا سمجھے کہ پوری دنیا ایک طرح سے سود کے شکنجے میں جکڑ گئی ہے، اور اب وہ اس سے باہر بھی نہیں آ سکتے۔ تو الحمدللہ جو قرآن جو تعلیم دیتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی دنیا میں وسائل ہیں، کائنات کی جو چیز ہے، اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ دولت اور وسائل، دولت کا حقیقی مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن نے کئی جگہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مال کی خواہش کو برا قرار دیا ہے، کہ مال کی خواہش زیادہ نہ کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ جو باطل طریقے سے مال کھانے میں کیا چیزیں آتی ہیں، جب انسان سود کی طرف جاتا ہے پھر وہ ہر طرح سے برائی میں انوالو ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کو لوگوں کو دیتے جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں خود اس کا مالک نہیں بنا دیا۔ جس مال پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ سورہ حدید آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو رزقناہم کا لفظ بار بار کہہ کر یہ کہا گیا کہ یہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، لہٰذا انسان یہ نہ سوچے کہ بھائی میں اس کا مالک ہوں۔ تو اصل ملکیت ہے اللہ کی طرف ہے، اس نے اپنے بندوں کو بطور امانت کے یہ مال دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت اللہ کے بندوں ہی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ہی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی کے مطابق۔ تو رشوت اور غصب سے مال حاصل کرنا، خیانت سے، بتگری اور بت فروشی، یعنی مجسمے بنا کر بیچنا یا مجسموں کے لیے سپورٹ کرنا، وہ بھی باطل طریقے سے مال کھانے میں آئے گا۔ چوری کرنا، ناپ تول میں کمی، یتیم کا مال کھا لینا، حق تلفی کرنا، اور اتفاقی آمدنی والے تمام ذرائع جیسے لاٹری وغیرہ سب کچھ، شراب کی تیاری، خرید و فروخت، اس کی ادھر سے ادھر لے جانا، نقل و حمل کی آمدنی، پھر فحاشی اور بے حیائی والے کام جو پھیلانے کے کاروبار ہیں وہ سب منع ہے، سودی کاروبار، قحبہ گیری اور زنا کی آمدنی، قسمتیں بتانے کا کاروبار، یعنی مستقبل کے حال بتانے، یہ سب غلط ہے، یہ سب باطل طریقے سے آ جائیں گے مال کھانے میں۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ آج کے دور میں جو کاروبار کیا جاتا ہے اس کو بھی بہت دیکھنے کی ضرورت ہے، یعنی اتنے قسم کے نئے نئے کاروبار آ گئے۔ جیسے کئی سوالات آ رہے تھے، کئی دن سے سوالات آ رہے ہیں کہ آپ 10 لوگوں کو ممبر بناؤ آپ کو اتنا کمیشن ملے گا، پھر اگر وہ آگے چل کر 25 لوگوں کو ممبر بناتے تو آپ کا کمیشن بڑھ جائے گا، اور کیا چیز سیل ہو رہی ہے، کیا چیز خریدی جا رہی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، بس کمیشن بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کاروبار کے لیے نہیں، کاروبار حلال ہے نہیں، اس کے لیے سب سے پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو کاروبار ہو رہا ہو وہ اس میں کلیئرٹی ہو، اس میں ہر چیز واضح ہو، یعنی کوئی چیز ایسی مبہم نہ ہو۔ تو آپ جو کاروبار کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کیا کاروبار ہے۟ جیسے ایک دفعہ آیا تھا یہ مسئلہ کہ سی ڈی ہے، آپ یہ 10 CD سیل کریے، آگے جو لوگ 10 لوگ اور 10 لوگوں کو سی ڈی سیل کریں گے تو آپ کا کمیشن بڑھتا جائے گا، تو یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ یعنی اس کے بارے میں پہلے آپ کو علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کاروبار حلال ہے یا نہیں حلال ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ 5 لاکھ روپے لگا دو، ہم آپ کو اس کا نفع دیتے رہیں گے ہر مہینے، لیکن وہ 5 لاکھ روپے وہ کہاں لگا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے لوگوں کو بینکنگ سسٹم میں ہی پیسہ لگا دیا ہو اور لوگوں کو دے رہا ہو؟ तो ऐसे क्या होगा कि सूदी कारोबार और फैलेगा और बढ़ेगा। तो एक तरह से आपने सूदी कारोबार को सपोर्ट किया। तो जब तक कि आपको यानी अपनी आँखों से आप नहीं देख लेते कि ये तिजारत हो रही है, तिजारत में ही पैसा आप लगा सकते हैं और उसमें नफ़ा नुकसान दोनों का अंदेशा रहता है। जहाँ आपको सिर्फ फिक्स्ड नफ़ा मिल रहा है तो मतलब हो सकता है वहाँ कुछ ना कुछ शक और शुबा है, वहाँ सूदी कारोबार ज़रूर होगा। तो बहुत सोच समझ कर अपना पैसा कहीं पर भी लगाना है। और धोखा इतना है हर तरफ, यानी बज़ाहिर आपको लालच देते कि तो हम तिजारत ही करें, और वो लोग कहते भी कि तिजारत भी तो सूद ही की मानी है, लेकिन नहीं, तिजारत में और सूद में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ज़ाहिर में तिजारत है, हकीकत में जुआ है। सूद एक का लाखों के लिए मर्ग मफाजात, यानी सूदी निज़ाम के ज़रिए से जो एक एक फ़र्द पर जुल्म हो रहा है वो तो है ही, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये पूरी मुल्क की मईशत जो इकनॉमी है कंट्रीज़ की, तो वो सब जो सूदी निज़ाम पर मबनी है, ये पूरे मुल्क पर लानत बनकर मुसलत हुआ है। असल में बैंकिंग सिस्टम, मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए से जो पैसा रखा जाता है और सूद खाते रहते हैं। अब ये भी सवाल आने लगे हैं कि अच्छा, हमने अपना पैसा फिक्स डिपॉज़िट कर दिया था 2 लाख या 10 लाख, और उस पर जो सूद आता है हर साल हम उसको गरीबों में देते हैं, तो आप सूद की रकम तो ख़ुद भी नहीं खा सकते, गरीबों को भी नहीं खिला सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी वजह से मुल्क की पैदावार, कारोबार, तिजारत, इसमें शदीद कमी वाक़ हुई है, गुरबत बढ़ती जा रही है, आमदनियाँ कम हो रही हैं, और अजीब ही नहीं, मुल्क जो है कर्ज़ों में डूबते चले जा रहे हैं। और हर साल ये मुल्कों जब मुल्क कर्ज़ों की अदायगी करते हैं तो उसकी वजह से अवाम पर टैक्स बढ़ा देते हैं। आप देखिए कितना टैक्स बढ़ रहा है ना, हर जगह टैक्स बढ़ रहा है, महंगाई कितनी बढ़ रही है। तो ये सब किस वजह से, सूद की वजह से, सूदी निज़ाम की वजह से सारा सब कुछ होता जा रहा है। और इसी बिना पर सूद के लिए बहुत सारी वईदें आई हैं। एक तो ऐलान जंग करार दिया गया है अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़। फिर रसूल अकरम की जो कई हमको अहादीस मिलती हैं कि आपने मेराज की रात देखा कि कुछ लोग जिनके पेट मकानों की तरह बड़े बड़े थे और उनमें सांप ही सांप भरे हुए थे। आपके पूछने पर जिब्रील अमीन ने बताया कि सूद खाने वाले लोग हैं। तो बहरहाल सूद की हुरमत बिल्कुल साबित है, और इसमें जहाँ भी शक व शुबा आता है आपको वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए। और आज दुनिया में बहुत अट्रैक्ट भी किया जाता है आपको प्राइस बॉन्ड के नाम से, फिक्स डिपॉजिट के नाम से, घरों की स्कीम के नाम से, लेकिन सब एक्चुअली सूदी कारोबार ही है। अब हमको गैर मुल्कों से या दूसरे लोगों से भला हमको कुछ टिप्स लेने की क्या ज़रूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लामी निज़ाम इतना बेहतरीन निज़ाम है कि अगर हम उस पर अमल करें तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अगर आप ज़कात के सिस्टम को आम करें और गरीबों की मदद करें, तो आप देखें कि एक ज़माना ऐसा आया था, इवन उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का जो दौर खिलाफत था, कि उसमें लोग ज़कात देते फिरते थे और लोग रोड्स पर आवाज़ें लगाते कि कोई है जो ज़कात ले, लेकिन कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा खुशहाली आ गई थी। तो मांगते फिरते हैं अग्यार से मिट्टी के चिराग, अपने खुर्शीद पे फैला दिए साए हमने, हमारे पास तो खुद सूरज है, हम दूसरों से मांग रहे हैं कि भाई तुम हमें सिस्टम दो। हमको किसी सिस्टम की क्या ज़रूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम इतना बेहतरीन सिस्टम है, हमारे पास तो खुद सूरज है, तो हम दूसरों से बुझे हुए चिराग क्यों मांगे? क्यों, उनके पास तो रोशनी है ही नहीं, रोशनी हमारे पास है असल में देखा जाए तो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम 1-to-1 बेस पर इसकी कबाहत लोगों को बताएँ, सूद की बातिल तरीके से माल क्या क्या होते हैं खाना, वो लोगों को आम करें, बताएं ताकि लोग उससे बचें, और जितना हो सके लोन लेने से परहेज़ करें। यानी आप सबसे पहले ज़रब कैसे लगा सकते हैं सूदी कारोबार पर, कि आप अपनी ज़रूरत के लिए बैंकों से कर्ज़ा लें ही ना, क्योंकि जब हम बैंकों से कर्ज़ा लेते हैं तो उसमें आपको हर हाल में सूद देना ही पड़ता है। तो जब आप सूद दे रहे हैं तो इसका मतलब आप सूदी कारोबार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर वो लोग और ज़्यादा सूदी कारोबार आगे फैलाते हैं और बढ़ाते हैं। तो लिहाजा जितना हो सके बैंकिंग के ज़रिए जो कारोबार है या फिक्स डिपॉज़िट है या फिर लोन है, बिल्कुल छोड़ दें। अल्लाह ना करे कि हम पर सूद की कोई गर्द भी पहुँचे, अल्लाह ताला हमको इससे महफूज रखे। आमीन। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका वअतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً